جہاں بھی رہنے والی تعلیم پہلے درجے میں اپنی ذات کی اصلاح کی تعلیم، یعنی مجھے دین کی باتیں معلوم ہو جائیں تو دوسروں کو سناؤں گا، یہ منشا نہیں ہے۔ پہلے درجے میں یہاں دی جانے والی تعلیم میں ہر ساتھی کو یوں سمجھنا چاہیے، میری اپنی اصلاح، تعلق رکھنے والے لوگوں میں جب کسی کے بارے میں تعلیم دینے والے کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے یہ اصلاح کی صحیح لائن پر لگ گئے اور اچھے اعمال کو کرنے کا عادی ہو گیا، برے اعمال سے بچنا اور اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں رہا، اور فکر اس کے اندر اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ہما وقتی طور پر یہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں ہی لگا رہے گا۔ جب یہ اطمینان ہو جاتا ہے اب اس سے کہتے ہیں بابا تم دوسروں کو بھی بتایا، یہ جو دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اب تم لوگوں کو اللہ اللہ سکھایا کرو، لوگوں کی اصلاح کی فکر کرو، لوگوں کی تربیت کرو، لوگوں کی اصلاح کی جد و جہد کرو، اس کو اجازت بول دیں۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے، اجازت بولے تو نہیں سمجھ میں آیا تو اس کو خلافت سمجھ۔ لیکن اپن اگر شروع سے یہ سمجھیں کہ میں اس لیے بات سنوں کہ دوسروں کو سناؤں تو اصلاح نہیں ہو، میں ضرورت مند ہوں اپنی اصلاح، میں محتاج ہوں اپنی تربیت، مجھ میں بڑی کمی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ مثلاً یقین میں میرے کمی ہے، زہد کی صفت میں میرے اندر کمی ہے، بخل جیسی خرابی میرے اندر پائی جاتی ہے، خواہشیں ارمانے ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ سمجھنا چاہیے کہ میرے کو تو بنیادی چیزیں ہی نہیں آتی، اپنی اصلاح، اپنی تربیت، میری زندگی ایسی ہو جائے کہ میرا پیدا کرنے والا اللہ مجھ سے راضی ہو، اور جو وہ مجھ سے زندگی چاہتے ہیں میری زندگی ویسی ہو جائے، میرے اخلاق ویسے ہوں جیسے اللہ کو پسند ہیں، میرے اعمال ویسے ہوں جیسے اللہ کو پسند ہیں، میرا بچنا ویسا ہو جیسا اللہ کو پسند ہے۔ بچنے بچنے کی بھی قسمیں ہیں، ایک وہ بچنا ہے جو اللہ کو پسند ہے اور ایک وہ بچنا ہے جس میں ابھی اللہ کی پسند نہیں ہے۔ مثلاً مجمع میں بیٹھ کر ہم کسی کو گالی نہیں دیتے، مسجد میں، مجلس میں، محفل میں بیٹھ کر ہم کسی کو گالی دینے سے بچتے ہیں۔ کیا کو بچتے ہیں؟ ارے بھائی مسجد میں یہ لوگ سو رہے ہیں، کیا بولیں گے یہ لوگ اگر میں گالی دیا؟ اب یہ جو بچنا ہوا، یہ بچنا تو ابھی اللہ کے واسطے نہیں ہوا، مخلوق کے لیے ہو گیا۔ جہاں موقع مل جاتا ہے وہاں گالی دے دیتے ہیں، وہاں مجلس نہیں ہے، محفل نہیں ہے، نیک لوگ نہیں ہیں، دیندار لوگ نہیں ہیں، وہاں گالی کہے کو دے دیے، یہاں کہے کو نہیں دیے، وہاں جو گالی دے دیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں بچنے کا جو عمل نہیں ہوا وہ باہر کا کوئی دباؤ نہیں تھا، اس واسطے دے دیے۔ لیکن اب سوال یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں تھے کہ نہیں تھے؟ اگر اللہ کے لیے بچتے تو محفل میں بھی بچتے، وہاں بھی بچتے جہاں محفل نہیں، تو بچنے بچنے میں بھی فرق۔ ایسے ہی کرنے کرنے میں بھی فرق رہتا. نہیں کرا تو انہوں کیا بولیں گے, انہوں کیا بولیں گے. یہ تو مخلوق کے لیے ہو گیا, اللہ کے لیے اخلاص بہت بڑی دولت ہے. اخلاص کی معمولی صفت نہیں ہے, صفات ایمانیہ میں اعلیٰ ترین صفت ہے, بہت بڑی دولت ہے, نجات کا مدار ہے اس کے اوپر. اسی واسطے علم تصوف, علم احسان, علم قرب, علم باطن, علم تزکیہ, علم تربیت کو علم اخلاص بھی کہتے ہیں. اتنی بڑی چیز ہے. تو اس لیے ہر ساتھی یہ سمجھے کہ میری اپنی اصلاح, میری اپنی تربیت, میری اپنی زندگی کی درستی, اور اس سے کسی مرحلے پر غافل نہیں ہونا ہے. یعنی پڑھانا شروع کر دیے تو اپنی اصلاح کی فکر ختم. جب تک پڑھتے تھے اپنی اصلاح کی فکر, پڑھانا شروع کر دیے اصلاح کی فکر ختم. جب تک طالب علم تھے اصلاح کی فکر, فارغ ہو گئے اصلاح کی فکر ختم. جب تک کسی مسجد کے امام نہیں بنے تھے اصلاح کی فکر, امام بن گئے اصلاح کی فکر ختم. اس سے تو چوکنا رہنا ہے زندگی بھر. اب اس سلسلے میں اپنی اصلاح و تربیت چاہنے والے لوگوں کے لیے جو حالات پیش آتے ہیں, ان حالات میں سے ایک صاحب کو ایک حال پیش آیا. انہوں نے اپنے شیخ کے سامنے اپنا وہ حال رکھا. یہ ہم اس لیے سنا رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ حال پیش کرنا کیا ہوتا ہے. ایک وہ حال ہوتا ہے محرم میں پیرا اٹھا کے بس چڑھنے کا, وہ نہیں. اس حال کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں. ایک صاحب نے عرض کیا کہ مجھ کو عورتوں اور لڑکوں کی طرف اس درجے میلان ہے کہ جنون کی جیسی حالت ہے. کھانے کا بھی اس کے سامنے ہوش نہیں. نماز پڑھتا ہوں مگر بعض وقت یہ بھی ہوش نہیں رہتا کہ کیا پڑھا. اس حالت سے بہت خائف ہوں, اس کا علاج چاہتا ہوں. نوجوان بچوں کو خاص طور سے نفسانی تقاضے, جنسی ہیجان, میلان, بہت زیادہ ہوتا ہے. اس درجے پریشان رہتے ہیں کہ ملک کے دور دور ریاستوں سے فون آتے ہیں, بیرونی ممالک سے بھی بسا اوقات آ جاتے ہیں. سب یہ صورت حال ہے, ہمیشہ گناہ کا سودا بھی دل و دماغ کا سوار رہتا ہے. اب اس کی وجہ سے پریشان ہے, نماز میں بھی دل نہیں لگ رہا, کسی کام میں دل نہیں لگ رہا. جو پڑھ کر رہے ہیں نماز وغیرہ بھی پڑھ رہے ہیں تو سب اسی قسم کی حالت کی وجہ سے بے جان ہو جائے گی. کیا کرنا, اس بارے میں علاج کے طور پر ایک بات جواب میں جو بچ رہی ہوئی ہے وہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں. لیکن آپ سنیں ایسا کہ جس کو جس برائی کی طرف رجحان ہے, ہر ایک کو ایک ہی قسم کی برائی کی طرف نہیں رہتا. کسی کو کسی برائی کی طرف، کسی کو کسی برائی کی طرف رہ کر کسی کو بدنگائی کی طرف رہتا ہے، کسی کو نقصان خواہش کی تکمیل کی طرف ہوتا ہے، کسی کو گانا سننے کی طرف ہوتا ہے، کسی کو لوگوں کے درمیان مقام مرتبہ بنانے کی طرف رہتا ہے، کسی کے اندر دوسروں کے مقابلے میں اکرانے ہیں، کسی میں دوسروں کی تحقیر کا، مختلف قسم کی بیماریاں ہیں. ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ یہ بیماریاں ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے اکثریت. نہ صرف بیماریاں ہیں بلکہ بڑی بیماریاں ہیں، نہ صرف بڑی بیماریاں ہیں بلکہ مہلک بیماریاں ہیں. جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی میں بیماری ہے بخل کی، اللہ کا دیا ہوا ہے، خرچ کرنے کی جگہ خرچنے کا، اتنی محنت سے کمایا خرچ کر دیا تو کیسا ہوگا، گھر والوں پہ بھی اچھا خرچ نہیں کرتا، ضرورت مند آیا تب تو خرچ کرتا ہی نہیں، زکات دیتا ہے تو جرمانہ سمجھ کے، تاوان سمجھ کے، ٹیکس سمجھ کے دیتا ہے. حالانکہ کتنا دینا ہے، بہت تھوڑا دینا ہے نا، 40,000 روپے ہیں تو 1,000 روپے دینے گا، بہت تھوڑا ہے نا، 1,000 دینے کے واسطے 1,000 دفعہ سوچ رہا، اور یہ سمجھ رہا کہ اتنی محنت سے میں نے کمایا، 1,000 روپے اٹھا کے کسی کو بھی دے دوں بغیر کسی اس کی محنت کے، من ملا رہا دلن. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بیماری ہلاک کرنے والی بیماریوں میں سے، جبکہ پروردگار عالم نے خوشخبری سنا ہے، پروردگار عالم کا ارشاد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کسی بندے کے پاس جس کو اللہ نے دنیا میں کچھ دیا تھا اس سے سوال کریں گے، اس سے پوچھیں گے، بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں بیمار تھا تو میری عیادت نہیں، بندہ کہنا کہ اللہ بھوکا ہونا بیمار ہونا یہ تو بندوں کی صفت ہے، آپ تو اس سے پاک ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارا فلانا بندہ ہمارا بیمار، فلانا بندہ ہمارا بھوکا، تم نے اسے کھلایا نہیں، اگر اسے کھلاتے تو مجھے وہیں پاتے. اتنی توجہ دلائی گی. اب ایک آدمی کے پاس میں ہے سرمایہ، لیکن کوئی غریب لاکھ تڑپ جائے اس کی مدد نہیں کرتا، کوئی رشتہ دار کتنا ہی بے چین ہو جائے اس کا تعاون نہیں کرتا، کوئی حاجت مند واقعی اپنی حاجت پیش کرے اور ہمارے پاس میں اہلیت ہے لیکن نہیں دیتی، کہے کو بخل کی وجہ سے، वो जो माल की तमा है अंदर, हैर से अंदर, मोहब्बत है अंदर के, खर्च करूंगा तो क्या होगा, उसकी वजह से नहीं देता। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक ऐसा मर्ज है जो हलाक कर देने वाला है, अगर इसको हम बीमारी नहीं समझ रहे, हालांकि उसको हलाक करने वाली बीमारी बताया गया। दूसरी बीमारी सवाल से मुतालिक, और वो है हवन मुत्तबा, ऐसी नफ्सानी ख्वाहिश जिसकी पैरवी हो, बुराइयों की पैदा होने वाली ख्वाहिश की तकमील। लेकिन कुर्बान हो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, खाली हवन में फरमाया, हवन मुत्तबा फरमाया, ख्वाहिश होना अलग चीज है, उस ख्वाहिश के तकाजे को पूरा करना अलग चीज। हदीस में यह बताया गया है कि वो ख्वाहिश जिसके तकाजे को पूरा किया जाए वो हलाक करने वाली, वो इलाज भी है उसमें। लफ्ज़े हवन मुत्तबा छोटा सा जुमला है, लेकिन उसमें मर्ज भी है और उसका इलाज भी होया बताया गया है कि अगर तुमने इत्तबा न की तो अब ये ख्वाहिश तुमको नुकसान नहीं देगी, बुराई की तरफ ख्याल चला गया, बुराई का तकाजा पैदा हो गया, तब यह ख्वाहिश है, फितरी असर है हर आदमी में। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप जवान हो जाएं और आपके अंदर कोई बुराई की तरफ रग़बत ही न पैदा हो, मैलान ही न पैदा हो, ख्याल ही न जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। और अगर रग़बत न हो, मैलान न हो, ख्याल ही न आए बुराई का, तो फिर इम्तिहान कहता है, आजमाइश कहे कि मुजाहदा किस चीज का है, मुखालफत नफ्स कब करेंगे, तकाजा ही नहीं करता हूं तो मुखालफत कब करेंगे आप, जब मुकाबले में कोई होगा तो मुकाबला होगा, खिलाफ में कोई चीज होगी तो मुजाहदा होगा। ये जो बहुत सारी परेशानी हमारे बहुत सारे नौजवान साथियों को होती रहती है, ऐसे बुरे ख्याल कई को आते हैं कि तकाजा क्यों उभरता है, इसमें बहुत परेशान रहते हैं। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हलाक करने वाली चीजों में वो ख्वाहिश है जिसकी इत्तबा की जाए, जिसके तकाजे को पूरा किया जाए, की बड़ी बीमारी हलाक कर देने वाली। तीसरी बीमारी इसी इरशाद में प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई, वही अजाबुल मरी बिनफ्सी, आदमी का अपने आप को अच्छा समझना, मेरे में क्या खराबी है जी, बहुत सौ से लाख दर्जे अच्छा हूं, ये भी हलाक करने वाले थे। जब अच्छा हो समझेंगे तो इलाज कराने का सवाल क्या पैदा हो सकता। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो अच्छा हो समझना है, उजब जिसे कहते हैं, ये हलाक करने वाली चीजों में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज। अब ये है या नहीं वो देखने के वास्ते ये देख लेना कि मैं अपनी इस्लाह की कोशिशों में लगा हुआ हूं या नहीं। लगा हुआ हूं तो समझना चाहिए कि मैं इस्लाह का जरूरतमंद हूं, अराबियां हैं मेरे में, ये समझ रहा हूं, नहीं करा रहा हूं तो अच्छा है, इलाज कौन कराता, जो बीमार समझता है, जो सेहतमंद है वो थोड़ा इलाज कराता। صحت مند ہے وہ علاج نہیں کراتا، جو بیمار ہے وہ علاج کراتا. اچھا ہوں سمجھنا ایک بہت بڑا مرض ہے، اسے عجب کہتے ہیں. جس چیز کو آدمی اچھا سمجھتا ہے پھر اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. اسی واسطے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ جو بدعات ہے نا، بدعات گناہگار کو توبہ کی توفیق ہو جاتی لیکن بدعتی کو نہیں ہوتی. کہے کو نہیں ہوتی تو انہیں اس کام کو خراب کام سمجھ کے نہیں کرتا، اچھا کام سمجھ کے کرتا. جب اچھا کام سمجھ کے کرتا تو اس کی توبہ کئی واسطے کریں گے وہ. بیماریوں میں اتنی خطرناک یہ بیماریاں ہیں لیکن ابھی تک ہمارے دل و دماغ میں ان چیزوں کا بیماریاں ہونا بیٹھا ہوا نہیں ایسا معلوم ہوتا ہے. تو اب یہ جو برائیوں کا رجحان آدمی میں پیدا ہوتا ہے، خیال آدمی کا برائیوں کی طرف جاتا ہے، اس کے بارے میں پریشان ہو کر ایک صاحب نے اپنے شیخ کو لکھا. تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ جو برائی کی طرف میدان ہے اس کے دو درجے ہیں. ایک درجہ ہے اس کی طرف توجہ کا، خیال ہو گیا. دوسرا درجہ ہے اس کی محبت کا. جہاں تک خالی توجہ کا تعلق ہے یہ انسان کی طبیعت میں اللہ نے رکھ رکھا ہے. کوئی تدبیر سے یہ جائے گا نہیں، کسی تدبیر سے یہ جائے گا نہیں. برائی کا خیال ہی سنا ہے، میلانی نہ ہو ابتدائی درجے کا، اور نہ ہی کسی سے یہ مقصود ہے کہ اس کی طرف کبھی اس کا میلان ہو ہی نہیں، یہ بھی مطلوب نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اس کی محبت ہو اور اسے پورا کرنا چاہیے، اتنی زیادہ اس کو اہمیت دینا اور پھر اس برائی کو پورا کرنے کے لیے اقدام کرنا. یہ جو دوسرا درجہ ہے یہ اختیاری ہے. معلوم یہ ہوا کہ برے خیال کا آ جانا ایک ہے، برے خیال کو عملی جامہ پہنانا یہ دوسرا درجہ ہے. برا خیال آ جائے یہ غیر اختیاری ہے. برے خیال کو عملی جامہ پہنانا یہ اختیاری، جیسے سامنے سے کوئی لڑکی گزر رہی خیال آ جائے دیکھ لینا چاہیے یہ میلان ہو گئے، اور دیکھیں کہ آپ آنکھ اٹھا کے دیکھیں یہ اختیاری، چاہے تو دیکھیں چاہے تو نہ دیکھیں. تو اول درجہ جو غیر اختیاری ہے وہ کوئی نقصان نہیں دے گا. دوسرا درجہ جو اختیاری ہے وہ آدمی کے لیے مسئلہ ہے. جب یہ اختیاری ہے تو انسان اس کا مکلف بھی ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ برائی کا جذبہ پیدا ہو جائے، برائی کا خیال ہو جائے، برائی کی طرف میلان ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اپنی اصلاح کے لیے بیٹھے ہوئے ہم لوگ یہاں کسی مزے کی بات سننے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں. کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جا کے ذرا اس کا انداز بیان کیسا ہے دیکھنے کے واسطے کوئی نہیں جاتا ہے نا, اپنے علاج کے لیے وہ جاتا ہے. تو ایک نسخہ ہے, یہ نسخہ بھی معمولی نسخہ نہیں ہے, تیر بہادر پکا علاج کا نسخہ ہے. کہتے ہیں کہ جب یہ اختیاری ہے تو انسان اس کا مکلف بھی ہے. اس کا علاج ہمت ہے. حق تعالیٰ نے اختیاری اعمال کو بندے کی ہمت پر رکھ رکھا ہے, اور ہمت کرنے کے بعد مدد کا وعدہ فرمایا ہے. یعنی مجھے اس برائی سے بچنا ہے, یہ ہمت کرنا, کوشش کرنا, طے کرنا کہ مجھے بچنا ہے. کوشش کر لینا ہے پوری, نہیں بچ سکنے کا کیا سوال ہے جب میرے اختیار میں. ایک علاج یہ ہے. دوسرا علاج, اس برائی کی طرف سے طبیعت کو پھیرنا. جس وقت میں جذبہ ابھرا, ہیجان پیدا ہوا, اس کی بنیاد بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ نفس دو چیزوں کی طرف ایک وقت میں متوجہ نہیں ہو سکتا. لہذا جس وقت ہیجان پیدا ہو نفس کو دوسرے کام میں لگا دینا چاہیے. جس برائی کی طرف طبیعت چل رہی اس کے مقابل دوسرے کام میں لگا دیں. برائی کرنے کا خیال آیا لیکن نہیں بھائی, ایسے وقت میں تو اللہ کی مدد و نصرت کی ضرورت ہوتی ہے, اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ نماز ہے. ایسا سے چلو وضو کرو اور مصلی بچھاؤ اور نماز میں مشغول ہو جاؤ. جس وقت میں برائی کی طرف میلان ہوا, طبیعت برائی کی طرف چل رہی ہے, اب ہم عبادت کی طرف متوجہ ہو اور اس کام میں لگا دیا, تو گویا ہم نے پھیر دیا اپنی طبیعت کو برائی سے اچھائی کی طرف. اکیلے میں ہیں, برائی کا میلان پیدا ہو گیا, کیا کرنا؟ باہر آ جاؤ, دو چار ساتھیوں کے ساتھ مل بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرو, پھر دیکھو کہ تقاضا دب جاتا ہے کہ نہیں دب. دوسرے کام میں لگا دیا اپنے آپ, کسی ایک چیز کی طرف طبیعت چلے گی, جب اس کی طرف سے ہٹا کر دوسری طرف میں لگا دیں گے تو بچنا آسان ہو جائے. لہذا جس وقت ہیجان پیدا ہو نفس کو دوسرے کام میں لگا دینا چاہیے, خواہ دین کے کام میں جیسے نماز پڑھنے لگیں, ذکر میں لگ جائیں, تلاوت میں لگ جائیں. اعلان پیدا ہو گیا کہ بھائی اس وقت میں یہ ٹائم میں فلانا سیریل آتا دیکھنا چاہیے, طبیعت مائل ہوگی, بہت دلچسپ ہے, کہتے نیا ہے, کہتے طبیعت چلنے لگی ہے, کیا کرنا؟ وہ دیکھنے والے قرآن پاک دیکھو, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات دیکھو, اپنے بچوں کو بٹھا کے ان کو اللہ رسول کی باتیں سناؤ, بزرگان دین کے واقعات و حالات سناؤ. جب یہ دوسرے کام میں لگیں گے تو مجھے سے طبیعت ہٹیں گی نہیں ہٹیں گی. جو اصلاح چاہتا ہے, جو اپنی زندگی میں برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے, اس کے لیے ہے یہ. اسے اصلاح کرنے کرانے مقصود نہیں, اسے تو کچھ بولنا بتانا سب بے سود ہے. یہ دوسری چیز ہوگی. ایک علاج یہ بھی ہے کہ اس حیجان کی طرف بالکل توجہ نہ کرے. خیال آ گیا برائی کا, آیا بڑی قوت کے ساتھ, مگر آپ دھیان نہیں دے رہے, اور سمجھ لے کہ اس برے خیال کے آنے سے میرا خوش نہیں بگڑتا, اور میں نے یہ تقاضے کو پورا نہیں کیا تو میرا کوئی نقصان نہیں. یہ بھی نہایت مجرب علاج ہے. خیال آتا ہے, آتا رہے, سڑک پہ جاتے رہتے ہیں تو کون جا رہے ہیں دیکھنا بول کے خیال آتا ہے نا. آپ اپنا رستہ طے کرتے رہیں, اپنی گاڑی آگے بڑھاتے رہیں, ادھر دیکھنا بول کے خیال آ رہا ہے, ادھر دیکھنا بول کے خیال آ رہا ہے, آپ توجہ ہی نہیں کر رہے. تو ایسی صورت میں آپ کا اپنے منزل مقصود تک پہنچنے میں بیچ میں یہ خیال کا آنا کوئی رکاوٹ نہیں بنتا. بحفاظت آپ اپنے منزل پر پہنچ جائیں گے. میں نہیں دیکھوں تو کیا نقصان ہے؟ جو صاحب بازو میں سے گزر رہے ہیں وہ کون ہے بول کے میں نہیں دیکھا, کیا نقصان ہے اس میں؟ ان کو دیکھنا کوسا فرض تھا, واجب تھا, سننا. بڑی تیزی سے کوئی صاحب بازو سے موٹر سائیکل دبا کے نکلے, کون ہے بھائی ایسا جا رہا سر؟ بول کے دیکھنا نہ فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ سننا. اپنے قسم کا کوئی آدمی ادھر سے آتا ہوا دیکھا تو آپ نے نہیں دیکھا تو کیا نقصان ہوا؟ کچھ بھی نہیں. ایسے ہی جو برے خیالات آ رہے ہیں آپ نے اس طرف توجہ ہی نہیں کی اور یہ طے کر لیا کہ اگر میں اس کی طرف توجہ نہ کروں تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے, تو کیا اسی صورت میں برائی سے بچنا آدمی کے لیے آسان ہو جائے گا؟ بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں, نقصان کا تو تصور ہی نہیں. تو گویا تین علاج یہاں صاحب کتاب نے بیان فرمائے. برائی جو کے طرف اعلان جو ہوتا ہے اس کے علاج کے واسطے گویا تین یہاں انہوں نے علاج کے نسخے بیان فرمائے. ایک نسخہ یہ ہے کہ اس سے بچنے کی ہمت ہونا, ارادہ کرنا کہ مجھے ہر صورت میں بچنا ہے. ہمت کر لیا تو آدمی ویسے ویسے کام کر رہا ہے جس کو بغیر ہمت کرے گا سوچ بھی نہیں سکتا. گھر میں چند قدم جن کو چل کے پھر کے اپنا کام کر لینا مشکل تھا, ڈاکٹر بولا 15 منٹ تک کم از کم تمہارے کو چہل قدمی ضروری ہے. ہمت کر لے کے موسم سرما کا آیا تو سوٹنا پہن لے کے, کانوں کو بن لے کے, اور جناب ٹائٹ قسم کا لباس اور مضبوط قسم کا سینڈل لگا لے کے تخ 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 چلے جانا ہے روڈوں پہ. ہمت کر لی, گھر میں چند قدم ڈالنا جن کا مشکل تھا مسئلہ تھا, ہمت کر لیے تو شروع کر دوں. آپ بڑے اطمینان سے بولتے ہیں 1.5 مہینہ نہیں ہوا ایسا ہے آپ کو, آپ ہارٹ کا آپریشن ہو 1.5 مہینہ 1.25 مہینے ہو گئے صاحب, آدھا گھنٹہ چہل قدمی کر رہا ہوں روزانہ. کوئی کوئی تو وہ ہیں جو برسوں سے خود بھی رات کے 4 بجے سے اٹھ کے چل رہے ہیں 3-3-4 کلومیٹر, اور بیوی کو بھی لے کے چہل قدمی کرا رہے ہیں کہ ڈاکٹر بول دیا تم لوگوں کو صحیح جی لینا ہے تو یہ صبح میں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ٹہلنا ہے. जब आदमी हिम्मत कर लेता है तो काम हो जाता है। तो पहला इलाज है, जो बीमारी और बुराई का तकाजा पैदा हुआ, तय कर ले कि मुझे हर सूरत में इसे करना ही, जब मेरे अल्लाह ने कहा है, मेरे अल्लाह का हुक्म है और मेरे उसको पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है, तो फिर ऐसी सूरत में कर सकता हूं, तभी तो अल्लाह ने कहा है ना। जो काम मैं कर सकता हूं उसी काम का अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, नहीं कर सकने वाले काम का हुक्म भी अल्लाह ने नहीं दिया है। मेरे अंदर बुराई का तकाजा पैदा हुआ और बुराई से बचने का हुक्म दिया, तो इसका मतलब यह है कि मैं बच सकता हूं, तभी तो हुक्म दिया है। ये हिम्मत करना चाहिए, अब हर सूरत में मुझे बचना ही बचना है। हमने असाध्या से सुना था, इसलिए मैं आपको सुना दे रहा हूं कि एक नौजवान एक घर में फंस गया, उसने तदबीर से उसे फांस दी। अब उससे तकाजा होने लगा कि तुम किसी तरीके से बदकारी करो। अब उसने बचने का इरादा कर लिया, तैयार कर लिया कि मुझे तो इजाजत नहीं अल्लाह की तरफ से, कुरान सुन्नत की तरफ से, शरीयत की तरफ से कि मैं इस तरह की बदकारी करूं। फिर अब क्या करूं, बचने की उसने कोशिश की तो अल्लाह ने उसके जहन में तदबीर डाली, तो उसने कहा कि जरा मुझे तहारत का तकाजा है। अब वो तहारत खाने में गया और गंदगी अपने हाथ से लेकर अपने बदन पर मल ली। उसके बाद जब तहारत खाने से निकला तो बदकारी का तकाजा करने वाली ने इंतहाई नफरत और हकारत के साथ यूं कहते हुए कि दीवाना है, मजनून है, पागल है, बाहर निकाल दी। अब वो उस्ताद के पास उसे जाना था, नदी के किनारे पहुंचा, उसने गुस्ल किया, कपड़े धोए, उसके बाद जब उस्ताद के पास पहुंचा तो उस्ताद कहने लगे कि तुम कौन सा इत्र लगा कर आए हो, अजीब किस्म की खुशबू तुम्हारे बदन में हम महसूस करते हैं, अल्लाह ने गर्म कर दी। बचना चाहा तो बचने वाले इस अंदाज से भी अपनी अपनी हिम्मत और हौसलों का मुजाहरा करके चले गए। यहां हमारे को कौन सी चीज माने हैं कि बुराई का तकाजा पैदा होता है तो हम उससे बचना चाहें तो नहीं बच सकते, क्या मतलब है आखिर? अगर अल्लाह ने बचने का हुक्म दिया है तो इसका मतलब यह है कि मैं कर सकता हूं, तभी हुक्म दिया है। तो पहला काम क्या है, हिम्मत का। ये खालिस इलाज, तरबियत, इस्लाह की लहन की मजलिस है ना, ये उसे जहन में रखना, याद रखना, ये नुस्खे हैं जो हमारे बड़ों के बदलाए होंगे। यानी ये उन बुजुर्गों का नुस्खा है जिनके हाथों पर सैकड़ों नहीं हजारों अल्लाह वाले बने हैं, उनका नुस्खा सुना रहा हूं मैं। तो पहला इलाज है हिम्मत। और हारना नहीं है, हिम्मत कभी कभी टूटती रहती है और कभी कभी हो जाता है कसूर, लेकिन चींटी से सबक लेना। किसी जंग में सालारे लश्कर शिकस्त खा के वापस हुआ, जान बचाने के वास्ते किसी कब्रिस्तान के अंदर किसी कब्र में गहरा गड़ा था तो उसमें जाके छुप गया, क्या कौन देखेंगे आगे। उसको जब अपनी जान के बारे में अंदेशे हो गए वहां जाके छुप गया, लेकिन वहां उसने छुप कर एक मंजर देखा कि एक चींटी है अपने से बड़ा अनाज का दाना वो मुंह में पकड़ के हाथों की मदद से उसको लेके दीवार के किनारे से ऊपर चढ़ रही, अपना क्या कहते हैं तवाज़ुन कायम रखना, دیوار پہ اونچا چڑھنا اور اپنی غذا کو بھی قابو میں رکھنا ظاہر ہے کہ آسان کام تو ہے نہیں اتنی چھوٹی سی مخلوق کے لیے. اب وہ اسے لے کے چڑھ رہی ہے اوپر, دو تین بارش چڑھی چھوٹ گیا, چھوٹتے سی دانش. اب ایسا نہیں ہوا کہ اس نے ہمت ہاری, وہ سیدھا اوپر سے پھر نیچے آئی, پھر اٹھا لے کے گئی, پھر کچھ دور جانے کے بعد پھر چھوٹا, پھر وہاں سے اتر کے آئی, پھر لے جانا شروع کر دی. کئی دفعہ ایسا کرنے کے بعد آخر کار اپنی سوراخ میں اپنے بل میں لے جانے میں کامیاب ہو گئی. تو یہ منظر وہ اکیلا بیٹھ کے دیکھ رہا تھا, اس نے کہا معمولی سی چیونٹی بار بار کے شکست کے باوجود ہمت نہیں ہارتی, تیرے کو کیا ہوا اتنا بڑا ہو گیا ہمت ہار گیا آگے بیٹھ گیا ہے. پھر پورے عزم و حوصلے کے ساتھ میں باہر نکلا اور پھر اس نے دشمن سے مقابلہ کیا اور اللہ نے کامیابی دی. تو ہمت بڑی چیز ہے, ارادہ کرنا کہ مجھے بہرحال بچنا ہے مناسب, اس لیے کہ میرے اللہ نے منع کر دیا, اب مجھے ان کے حکم کو پورا کرنا ہے. ایک علاج یہ یاد ہے گا نا, دوسرا علاج کیا بتایا صاحب کتاب نے, فرمایا کہ اپنی طبیعت کو دوسرے کام میں لگا. جس برائی کے عمل کی طرف طبیعت چل رہی ہے اس کے بجائے اپنے آپ کو دوسرے کام میں مشغول کرنا. یہ دوا خانوں میں دیکھے ہوں گے آپ لوگ, جس مریضوں کو پریشانیاں یہ وہ تکلیفاں بہت رہتے, وہ لوگ کیا کرتے, وہ اسکرین پہ وہ دوسرے عجیب عجیب قسم کے نئے نئے مناظر کھیل کود تماشا ڈال دیتے. اب وہ دیکھنے میں جب وہ مشغول ہوتا تو اس کے اندر کی توجہ پوری ادھر ہو جاتی. جب توجہ ادھر ہو جاتی تو ادھر جو اندرون میں سب تکلیف کا احساس ہو رہا یہ احساس ختم ہو جاتا یا کمزور ہو جاتا, وہی دوسری چیز کی طرف مشغولی کا مسئلہ ہے. تبھی یہ فطری چیز ہے یہ انسان کی کہ ایک چیز کی طرف اگر اس کی طبیعت چل رہی ہو تو اپنے آپ کو دوسرے اسے مشغول کر دے. برائی کا تقاضا پیدا ہو رہا ہے تو اچھائی میں مشغول کر, تنہائی میں ہو رہا ہے تو لوگوں کے درمیان میں چلا جائے, معصیت کا تقاضا ہے تو عبادت میں لگ جائے. دوسرا علاج طبیعت کو اس کی طرف سے پھیرنا ہے, اس برائی کی طرف سے جس برائی کی طرف طبیعت چل رہی ہے دوسری طرف لگا دو. تیسرا علاج فرمایا کہ ادھر توجہ دو ہی مت, اور یوں سمجھو کہ اگر میں نے اسے پورا نہ کیا تو میرا کیا نقصان ہے, اس میں کچھ نہیں بگڑتا. برائی سے بچنے والے کا آج تک کچھ بگڑا نہیں ہے, بھلا ہی ہوا ہے, بگڑا کچھ نہیں. اب اس شخص نے یہ تدبیر جب سنی تو عرض کیا کیسے توجہ نہ کروں, نماز ذکر شغل سب غارت ہو گئے. کسی وقت وہ خیال جاتا نہیں. اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ جو خیال ہے یہ وہ پہلا درجہ ہے, اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے, تم اپنے کام کے ذمہ دار ہو. ان خیالات کو عملی جامہ پہنانا یہ تمہارا کام ہے, جب تک تم یہ نہیں کرے اس کا کوئی گناہ نہیں. خیال آ جانے سے کوئی گناہ نہیں. کبھی کبھی ماں باپ کی کوئی بات ناگوار ہو جاتی بچوں کو, ارے تو بول دینا چاہیے بھائی یہ لوگوں کو, کیونکہ کبھی کبھی خیال آتا خالی خیال ہے, نہیں بھائی ماں باپ ہیں نہیں بول سکتے ان کے سامنے, تو وہ بھی کرنا نہیں ہے, اس وجہ سے نہیں بولنا چاہیے. تو وہ جو خیال آ گیا کچھ بول دینا چاہیے, اس کا گناہ نہیں ہو. تب ہوں گا جب بول لیں گے, جب بول لیں گے تب ہوگا. خیال آ جانے سے کچھ نہیں, آپ کی کوئی چیز گم ہوگی بازو کوئی صاحب بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا انہوں نے لے گئی, کیا بولے انہوں لیے کی کیا ہے کی بول کے خیال آیا, بدگمانی کا خیال ہے نا. تو خیال آ جانے سے گناہ نہیں ہوں گا. ابھی بول لیتے جی انہوں نے لے کے گئے بول کے بول گئے کم لوگ تو اب گناہ ہوں گا. اس لیے کہ معلومات کرے بغیر تحقیق کرے بغیر آپ نے کیسے کہہ دی. کبھی کبھی تو آدمی کہیں لے جانا ضروری نہیں ہے, بسا اوقات تو کوئی کوئی چیز جنا بھی غائب کر دیتے. اس کے لے جانا کیا ضروری ہے؟ اگر کبھی کبھار ہوتا ہے جب بھی کوئی چیز گئی آپ سمجھیں گے کوئی جنا گیا تھا بول کے, کسی پریشانی کی بات نہیں ہے. بعض بعض لوگ گھروں کے سلسلے میں بہت پریشان رہتے ہیں, وہ گھر میں جن ہے وہ گھر میں شیطان ہے بول کے. ارے بھائی جہاں آدمی ہے وہاں شیطان ہے, پریشانی کی بات نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کا علاج ہے. جہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے بھاگ جاتا ہے, اگر پڑھو پورے یقین کے ساتھ. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, بڑا بچہ چھوٹے بچے کو مار رہا, چھوٹا بچہ اما بول کے پکارتا ہے, وہ اما بول کے پکارتے وہ اما کو آتا ہوا دیکھ کے بڑا بچہ راہ فرار اختیار کر جاتا ہے. تو یہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ سینہ تان کے کھڑے رہ کے اس کو بلاتا ہے. جی حضرت صوفی صاحب رحمتہ اللہ علیہ اس مثال کو دے کے فرماتے تھے کہ جیسے چھوٹا بچہ بڑے بچے سے پریشان تھا, لیکن جو ہی اس نے ماں کو آواز دی تو ماں سارا کام کاج چھوڑ کر آئی اور اس کے روب دبدبے اور جلال و قہر کو دیکھ کر جیسے بڑا بچہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے, ایسے ہی جب بندے عاجز اپنے اللہ کی یقین کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتا ہے تو اللہ کی مدد و نصرت اس کے شامل حال ہوتی ہے اور شیطان دفو چکر ہو جاتا ہے. پڑھنا ویسے یقین کے ساتھ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم معمولی سبق نہیں, بہت بڑا سبق ہے. کسی وقت میں سنائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پورے دین کا ہی سبق ہے, سمجھ لیجیے تفریح. ایسی عجیب غریب چیز ہے تعوذ. کائے کو کہہ رہے ہیں یہ علاج, یہ اس واسطے کہہ رہے ہیں کہ حق تعالی نے یوں فرمایا ہے کہ جب برائی کا خیال شیطان کی طرف سے آئے تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ. اب پتہ نہیں کتنے لوگوں کا معمول ہے کتنوں کا نہیں ہے, قرآن شریف جب بھی پڑھتے اعوذ باللہ برابر پڑھتے, اور پڑھنا چاہیے کہ یہ حکم ہے. لیکن برائی کا خیال آیا تو اعوذ باللہ پڑھنے کا معمول شاید بہت کم ہے, جبکہ وہ حکم بھی اللہ کا ہے یہ حکم بھی اللہ کا ہے. اللہ نے فرمایا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, جب تم قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. ایسے ہی اللہ نے فرمایا اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ, جب شیطان تم کو برغلائے تو تم اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو. یہ دونوں حکم اللہ کے, دونوں کے دونوں حکم قرآن میں, دونوں کا موقع بھی اللہ نے خود بیان فرمایا, دونوں کے واسطے صیغہ بھی اللہ نے ایک ہی بیان فرمایا, کچھ فرق نہیں ہے دونوں میں. ایک جگہ پڑھتے ایک جگہ نہیں پڑھتے. वही जैसे तमाम जिंदगी में असर है, दीन का कुछ कुछ हिस्से पे अमल करना, कुछ हिस्से पे नहीं करना, वो हो गया। जहाँ ज्यादा मशक्कत नहीं है वहां अमल कर लेते, जहाँ मशक्कत है वहां अमल नहीं करते। जैसे दावत कबूल करना सुन्नत है, अमल कर लेते, रद्द करना सुन्नत है, इस पर अमल नहीं करते। मीठा खाना सुन्नत है, इस पर अमल कर लेते। खाने में ऐब नहीं निकालना सुन्नत है, इस पर अमल नहीं करते, है ना? मीठा खाना सुन्नत है ना? जी बिल्कुल सुन्नत है। खाने में ऐब नहीं निकालना, ये भी सुन्नत है। अगर कोई खाना पसंद नहीं आया, ऐसी सूरत में उसमें ऐब नहीं निकालना चाहिए। ऐब निकालना खिलाफ सुन्नत है, और ऐब नहीं निकालना सुन्नत है। वो एक सुन्नत पे अमल करते, इस पे नहीं करते। बिल्कुल हमारा हाल कैसा हो गया? मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। जो मजे की चीज है उसे अपना लेंगे, जो जरा मशक्कत की चीज है उसे नहीं अपना है। तो जिस अमल पर दुश्वारी ना हो उसे तो अपना लेते हैं, भाई जिस अमल पर थोड़ी सी दुश्वारी है, दिक्कत है, उसे नहीं अपना। तो ये मौका है कि जब शैतान वरगल आए तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, और पूरे यकीन के साथ पढ़ना। पनाह मांग लेने के बाद में यकीन भी रहना, अल्लाह ताला मुझे महफूज रखेंगे और वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, पूरा यकीन रहना। जैसे महल्ले में कोई शख्स ऐसा हो जो बड़ा असर और रसूख वाला हो, बड़ा ओहदेदार हो, बड़ा पावरफुल हो, बड़ी ताकत कुव्वत जाहिरी उसके पास में है, उसमें कोई कमजोर आदमी भागता हुआ आया और आगे कहने लगा कि साहब जरा मुझे आप अपने घर में पना दे दीजिए, मेरे पीछे दुश्मन भागता हुआ। आपने कहा अच्छा तुमको मारने के बाद प्यार से कौन आता है, मैं जरा देख लेता हूँ, तुम जरा इत्मीनान से हमारे घर में फलाने रूम में बैठ, बेफिक्र रहो, यहाँ किसी के आने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और अगर आ गया तो हम खैरियत से वापस जा नहीं सकता, तुम इत्मीनान से यहाँ रहो। अब वहां बजाय इत्मीनान से रहने के, हर थोड़ी देर को आके आया तो नहीं साहब, कभी ये खिड़की में से देख रहा, कभी वो खिड़की में से, कभी दरवाजे के पास में आके देख रहा, जाके उनसे पूछ रहा आया तो क्या करेंगे, कैसा करेंगे, तो इस सूरत में क्या बोलेगा वो मकान वाला? अरे भाई मेरे ऊपर एतमाद नहीं है तो निकलो यहां से, अमान नहीं दे जाओ, कह रहे कि तुम खुद चले जाओ यहां से, यहां रहना है तो पूरे इत्मीनान से रहो। जब इत्मीनान होगा आदमी को कि यहां तक उसकी रसाई नहीं हो सकती, तो फिर ऐसी सूरत में उससे जो दरखास्त है वो दरखास्त में वो सच्चा है। जब इत्मीनान नहीं है तो दरखास्त में सच्चा कैसा? शैतान भी तो अल्लाह की मखलूक है ना, तो खालिद ताकतवर है कि मखलूक? जाहिर है कि खालिक ताकतवर है। तो फिर ऐसी सूरत में जब अल्लाह की हम पनाह मांग रहे हैं तो यकीन होना चाहिए एक साहिब ईमान को कि परवरदिगार आलम उसके शर से महफूज रखेंगे। अब जो उन्होंने तदबीर बताई, जो तरीका बताया, वो करो, उसको दुश्मन तो बोलते, जिसको देखो शैतान दोस्त है दुश्मन है जी बोले तो सब दुश्मनी से, दोस्त तो हो ही नहीं सकता उनको हर एक, लेकिन रवैया उसके साथ में ऐसा करते जैसे दोस्त के साथ में करते। कभी बुलाया, कोई दावत दिया तो फौरन चले जाते, कभी किसी के पास में आई नहीं आई शैतान की दावत, पता नहीं मालूम है नहीं है लोगों, शैतान की दावत भी आती रहती है, और सबको देता तकरीबन दावत, ऐसा मिलनसार है किसी को छोड़ता नहीं, सबको देता है दावत। बाकी कोई रुखा छप के नहीं आता, ظاہر میں آ کے تو بدو گفتگو کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا, اس کی دعوت دل میں برے خیال کا ڈالنا ہے. اب وہ برا خیال آیا, ہم نے برا خیال پورا کر لیا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی. اب دشمن آیا اور آپ کا جو جانی دشمن ہے, جسمانی دشمن ہے, مالی جھگڑے ہو گئے تھے, جائیدادی جھگڑے ہو گئے تھے, جس سے سخت دشمنی ہو گئی, اور معلوم ہے کہ انہیں ہمیشہ ہتھیار رکھ کے پھر رہا, موقع مل گئی اڑا دوں گا بول کے, آپ کو معلوم ہو گیا, کنفرم ہو گیا, اس کا ایسا پکا دشمن ہونا کنفرم ہو گیا. اب ایسی صورت میں آپ ہمیشہ پوری احتیاط سے چاک چوبن چوکنا دیکھ کے نکل رہے ہیں, اوقات کا لحاظ رکھ رہے ہیں, تحفظ کا پورا انتظام ہے, راستوں کے حساب سے طے کر کے جا رہے ہیں کدھر سے جانا ہے کدھر سے نہیں جانا, ایسی پوری احتیاط گزر رہی. اتنے میں کوئی صاحب آ کے بولے تمہارے کو فلانے صاحب بلا رہے ہیں. وہی صاحب کا نام لیا آگے جن سے انہوں بچتے پھر رہے, وہ صاحب بلا رہے ہیں بول کے آگے دعوت دیے سمجھے, چلے جاتے. بھائی وہ جو دشمن ہے انہیں بلایا, چلے جاتے کیا نہیں جاتے؟ ایک وقت بلایا نہیں گئے, دو وقت بلائے نہیں گئے, تیسرے وقت انہیں ایک اور حربہ استعمال کیا اور یوں بولا, کیا وہ 2,00,000 روپے دینا ہے بولے تھے نا, وہ دینے کے واسطے بلا رہے ہیں. جاتا نہیں جاتا ہوں, دینا ہے اس کو تو دے کے بھیجا بولا کس سے, تو بھی مگر ان نہیں جاتا. 2,00,000 روپے دینے کے واسطے بلا رہا جی, جاؤ تمہارے بھی کیا معلوم ہے, پہنچ بیٹھو تو میرے کو معلوم ہے انہیں میرا دوست ہے کہ دشمن ہے, دینے کو بلا رہا یا کچھ کرنے کو بلا رہا مجھے پتا ہے. تو سبز باغ دکھانے کے باوجود نہیں جاتا, کون سے کس کی دعوت نہیں قبول کر رہا, جس کو اس نے اپنا دشمن سمجھا, اپنی طرف سے سمجھا. اب جس شخص کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے, انہیں دعوت دیا تو اپن چلے جا رہے ہیں. شیطان کا دشمن ہونا تو اللہ نے بیان فرمایا نا. اب برائی کا خیال آیا تو ادھر سے آیا, اور یہ برائی کا خیال بھی شروع شروع میں تو شیطان کی طرف سے رہتا, بعد میں آہستہ آہستہ بعض بعض برائی کے خیال نفسانی بن جاتے ہیں. برائی کے جو خیالات ہیں دو قسم کے رہتے ہیں, ایک ذرا کمزور رہتا, ایک ذرا زیادہ طاقتور. ایک برائی کا خیال آیا نہیں کرے, اس برائی پر عمل نہیں کرے, ارے وہ تو نہیں کرے نہیں کرے, یہ تو کر لو کم از کم. ایک دوسرے برائی کا خیال آ جائے, ایک گناہ سے بچ گئے دوسرے گناہ کا خیال, دوسرے گناہ سے بچ گئے تیسرے گناہ کا خیال, یا تھوڑی دیر کے بعد سے خیال ہٹ گیا پھر آ گیا, تو سمجھنا چاہیے کہ یہ برائی اور گناہ کا جو خیال ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے. اس واسطے کہ اس کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے خناس ہے, وہ پیچھے ہٹ ہٹ کے برائی کا خیال ڈالنے والا. ہاں کبھی کبھی کوئی برائی کا خیال آ کے ایسا بیٹھ جاتا دل میں نکلنے کا نام نہیں لے, وہ جو ہوتا ہے وہ نفس کا تقاضا ہوتا ہے, اور یہ دشمن زیادہ سخت ہے شیطان کے مقابلے میں. اور ہمارے واسطے تو دونوں ہی پاورفل ہیں, اس واسطے کہ اپن بہت کمزور ہو گئے. تو جب برائی کا خیال آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا, جب وہ دشمن ہے تو ویسے ہی بچنا جیسے انہیں بلایا تو نہیں جا رہا, ایک وقت بلایا تو نہیں جا رہے، دو وقت بلایا تو نہیں جا رہے، تین وقت بلایا تو نہیں جا رہے، ہاں جی یہ فائدہ ہے تمہارے کو، تمہاری رقم مل جاتی چلے جاؤ، بولے تو نہیں جا رہے، طے کر لیے ہے نا کہ وہ دشمن ہے، اور ویسی کیفیت ہوئی تو ہی سمجھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میرا پڑھنا ذرا صحیح رخ سے چل رہا، ورنہ انہوں قبول کر لیے تو ہی مہربانی سمجھو، ورنہ ہمارا اعوذ باللہ بھی صحیح نہیں چل رہا، اسی واسطے فرمایا گیا ہے عذر تقصیرات ماں، چندہ کے تقصیرات ماں، ہمارا اپنے کوتاہیوں کے بارے میں معذرت پیش کرنا بھی قصوری سے ایک قسم کا، ایسا چل رہا ہے۔ بقول ایک بزرگ کی ہم لوگ ایسا استغفار کر رہے ہیں کہ یہ استغفار بھی قابل استغفار ہے، شیطان الرجیم بھی بول رہے ہیں، اسے دوستی بھی کر رہے ہیں اور اللہ کی پناہ بھی مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شعور زندہ نہیں ہے، کسی طالب علم نے کہا، کسی طالب اسلام نے کہا کہ بندے کا حال بہت ہی خراب ہے، جس سے سخت پریشانی ہے، ذرا سی بات پر غصہ آتا ہے، دل میں برائی کا میلان ہے، بلکہ بعض وقت بہت ہی زیادہ اس کا تقاضا اور چاہت ہوتی ہے، طرح طرح کے وسائل آتے ہیں، ایک حال ہے جو انہوں نے اپنے شیخ سے کہا، کیا کہنا چاہیے ہمارے ساتھیوں کو وہ بھی نہیں معلوم نا، اپنا حال کیسا سنانا بھول گئے، اس لیے کبھی کبھی سنا دیتے ہیں طلبا کے حالات کو، جو ہمارے بزرگوں سے تعلق جن کا رہا ہے، کیا لکھا ہے انہوں نے دیکھو، پھر اپنا حال سنا رہے ہیں اپنے شیخ کے سامنے، کسی طالب نے کہا بندے کا حال بہت ہی خراب ہے، جس سے سخت پریشانی ہے، ادنا سی بات پر غصہ آ جاتا ہے، دل میں گناہوں کا میلان ہے، بلکہ بعض وقت بہت ہی شدید تقاضے والا رغبت کے ساتھ ہوتا ہے، طرح طرح کے وسائل آتے ہیں، یہ انہوں نے حال لکھا۔ جواب میں کیا لکھا؟ فرمایا کہ مقتضا پر عمل نہ کرے تو کوئی مواخذہ نہیں۔ اب یہ عبارت ایسی ہے کہ عام طور پر ساتھیوں کو، مولویوں کو تو سمجھ میں آ گئی ہوں گی، دوسروں کو سمجھ میں نہیں آئی، غصہ آیا، بات بات پہ آیا، کہتے ہیں اس کے تقاضے پہ امر مت کرو، گناہوں کی طرف میلان ہوا، فرمایا تقاضوں پر عمل مت کرو، برے برے وسوسے آ رہے ہیں، فرمایا کہ تقاضے پہ عمل مت کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غصہ آ جائے تو اس کے تقاضے پہ عمل نہ ہو، گناہ کے تقاضا پیدا ہو جائے تو اس کے اوپر عمل نہ کرو، برا خیال آئے تو اس خیال کو عملی جامہ مت پہناؤ، یہ مطلب ہوا جملے کا۔ پھر عبارت سنیے، فرمایا کہ مقتضا پر عمل نہ کرے، اس کا جو تقاضا ہے اس کے اوپر عمل نہ کرے تو کوئی مؤاخذہ نہیں، یعنی غصہ آ جانے پر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی، گناہوں کی طرف طبیعت کا میلان ہونے پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، برے خیالات کے آ جانے پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کب؟ جبکہ اس کے تقاضے کے اوپر عمل نہ ہو۔ یاد رہنا چاہیے اپنی اصلاح کے لیے، اپنی تربیت کے واسطے، یہ انتہائی تجربہ کار بزرگوں کا آزمایا ہوا نسخہ ہے، جس کو انہوں نے سینکڑوں ہزاروں پر آزمایا ہے، اور جن لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے اللہ نے ان کے احوال کو درست فرمایا۔ اگر ہم بھی پورے اخلاص سے اللہ کی مدد مانگتے ہوئے عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری اصلاح کے راستے بھی کھل جائیں گے۔ بعض لوگ بیعت کو بہت اہم سمجھتے ہیں، اور اور تعارف کراتے ہیں کہ میں 17 برس پہلے آپ سے بیعت ہوا تھا اور اب تک کوئی خط و کتابت نہیں کر سکا. بیعت ہوئے تھے 17 سال پہلے, 17 سال کے بعد میں ملاقات کی اور کہنے لگے کہ میں آپ سے بیعت ہوں, 17 سال پہلے بیعت کیا تھا, بیچ میں کوئی رابطہ خط و کتابت سے بھی نہیں کر سکا تھا. سمجھتے ہیں کہ بیعت کریں گے تو اندر کچھ آ جائے گا. کسی کے بیٹے کے بھی تعارف کی بھی نوبت آتی ہے کہ یہ آپ کے صاحبزادے ہیں. کسی باپ کو کسی بچے کو لیا کہ بولنا پڑتا ہے یہ آپ کے بیٹے ہیں جی. اسی طرح دوسرے لوگ بتلا رہے ہیں کہ یہ آپ سے بیعت ہیں. کیسا رابطہ ہونا چاہیے ہوتا ہے بچوں کا بابا ماں باپ سے, بچوں کا ماں باپ سے رابطہ کیسا ہوتا ہے؟ ایسا رابطہ رہتا ہے کہ بیٹوں کے بھولنے کو چاہیں بھی تو نہیں بھول سکتے. اس قدر قریبی تعلق بچوں کا ماں باپ سے ہوتا ہے. کوئی مسئلہ آیا ہمیشہ ابا کو پکارتا ہے, کوئی پریشانی آئی ہمیشہ اماں کو پکارتا ہے, ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں ماں باپ سے مربوط ہو جاتا ہے. تو اس طرح ماں باپ اپنے بچوں کو بلائیں گے کیسے؟ گائے کو تعارف کرانے کی ضرورت پڑے گی, یہ آپ کے دوسرے نمبر کے صاحبزادے ہیں, یہ تیسرے نمبر کے ہیں, یہ چوتھے نمبر کے, بتانا پڑتا ہے. جیسے بچوں کا رابطہ ماں باپ سے ہوتا ہے, ایسے ہی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو اپنی اسلام کی آرزو ہے اور اسلام کے خواہش مند ہیں, ان کو جس سے اپنا تعلق انہوں نے قائم کیا ہے, ان سے ایسا رابطہ رکھنا چاہیے کہ تعارف کرانے کی نوبت نہ پڑے. 4 چیزیں لازمی ہیں استفادے کے لیے, 4 چیزیں لازمی ہیں استفادے کے لیے: اطلاع, اتباع, اعتقاد و انقیاد. حالات کی اطلاع دیتے رہنا, پیروی کرتے رہنا, دل میں عقیدت محبت رکھنا, سر تسلیم خم کیے ہوئے رہنا, یہ استفادے کے لیے اصلاح کے لیے ضروری چیزیں ہیں. اللہ رب العالمین سے علم و عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کی اصلاح فرما, ہم سب کی بہترین تربیت فرما. مولا بڑے قصور وار و گناہگار ہیں, اپنے کرم سے معاف فرما دے, اپنے پسند والے اعمال میں ہمیں لگا دے, نفس شیطان کے شرور سے ہماری حفاظت فرما, نفس شیطان کے مکر و فریب سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں. اپنے کرم سے مولا اپنی امان, اپنی حفاظت, اپنی پناہ نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کی بہترین تربیت فرما, اپنی محبت, اپنے حبیب کی محبت عطا فرما, آخرت کی صحیح فکر نصیب فرما, نیک اعمال کا ذوق عطا فرما, برائیوں سے بچنا آسان فرما. اے اللہ اپنا قرب نصیب فرما, اپنی معرفت عطا فرما, دل کو آپ کے غیر سے پاک فرما, اپنی اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما. اے الہ العالمین دین کی عظمت عطا فرما, اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما, ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جن کے دلوں میں جو مقاصد حسنہ ہیں ان کی تکمیل فرما, اپنے کرم سے دعاؤں کو قبول فرما. وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین.